بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، قاعدہ شروع کراتے وقت میں پورے الفابیٹ اس لیے پڑھاتے ہیں حروف تہجی کہ پوری عربی اسی سے بنی ہوئی ہے. تو یہ ناظرہ کا بھی شروع ہے، اصولاً یہ حفظ کا بھی شروع ہے. قاعدے میں جتنے حروف ہوں گے وہ یہی ہوں گے، ناظرہ میں جو پڑھا جائے گا وہ انہی حروف سے ہوگا، حفظ میں جو ہوتا ہے وہ بھی انہی حروف سے ہوتا ہے. اور یہ حروف اساس ہیں، یعنی بنیاد ہیں پورے قرآن پاک کا، اور پورے قرآن پاک کے یہ حروف جو ہیں ان کی بنیاد الف میں ہے. الف کو ہی آپ آڑا کریں گے تو وہ با ہوتا ہے، اسی کے نقطے آگے پیچھے کرتے جائیں گے تو تا سا ہو جاتا ہے. اسی با کے رخ کو یا الف کے رخ کو کہہ لیجیے آپ، ایک خاص شیپ میں دیں گے، شکل بنائیں گے تو جیم کی، پھر ہا کی، پھر خا کی، پھر دال کی، پھر دال کی. اور الف جو ہے نا وہ نقطے کو کھینچنے سے بنتا ہے، تین نقطوں کو ملا دیں گے تو الف ہوتا ہے. چھوٹے سے چھوٹا الف جو بنے گا وہ تین نقطوں کے ملانے سے بنے گا. اس لیے الف کی بنیاد جو ہے نا وہ نقطے میں ہے، اور نقطہ جو ہے وہ توحید کے مرکزی دائرے کا نام ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ پورا قرآن مجید جو ہے وہ بسم اللہ کی با میں ہے، اور بسم اللہ کی با جو ہے اس کے نقطے میں ہے. اس نقطے سے شکلیں بنی، یہی وجہ ہے کہ حروف کی شکلیں بنتی ہیں. تو ساری شکلوں کی لیے پہلے ان شکلوں کے لفظ بنے، ان شکلوں کے لفظ کا حکم کرنے سے کائنات بنی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تکلم سے کائنات بنی، اسی وجہ سے کائنات کن سے ہے، اور کن اللہ کے امر کا نام ہے. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. اسی لیے ساری کائنات کی بنیاد اسماء ہے، اسماء الہی. اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ وعلم آدم الاسماء کلہا، اللہ نے آدم کو اسماء سکھائے. اور حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں تفسیر مزاری کے جو مصنف ہیں، انہوں نے فرمایا کہ اسماء سے مراد اسماء الہی ہیں، کیونکہ اسماء الہی ہی بنیاد ہیں اسماء کائنات کے، کیونکہ کائنات میں جتنی چیزیں ہیں سب پر اللہ کے اسماء کا ہی اثر ہے، اللہ کی صفات کا اثر ہے، اللہ پاک کے اسماء کا اثر ہے. اور اسماء جو ہے وہ اسم ان کی جمع ہے، اسم ان کے معنی نام کے ہیں. تمام اشیاء کی ہم صرف نام سے ہی واقف ہو سکتے ہیں، حقیقت سے نہیں، کیونکہ جس چیز کا تعارف ہوتا ہے وہ صرف نام کا ہی ہوتا ہے. حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے فرمایا کرتے تھے آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہ یہ کیا ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ آسمان ہے، تو فرماتے کہ آسمان تو اس کا نام ہے، میں آپ سے اس کا نام کیا ہے بلکہ تو نہیں پوچھا، یہ کیا ہے پوچھا، تو کیا کا سوال نام سے متعلق نہیں ہوا کرتا، یہ بولتے تھے ہمارے. پھر یہی سوال مختلف چیزوں سے اوپر دہراتے، چاند، سورج، دریا، پہاڑ، زمین، انسان، چیزیں، یہ سب نام ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ حقیقت جو ہے نا ان کی الگ ہے، اشیاء کے حقائق جو ہے نا وہ الگ ہوتے ہیں. اسی وجہ سے بعض لوگوں کو شکلوں سے अलग रखा जाता रहा है। इसीलिए इल्म की हकीकत शक्ल से नहीं है। इसलिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुरूफ की शक्लों से अनजान रखा गया कि आपको शक्ल की जानने की आपको डायरेक्ट हकीकत दी जाती है, आपको शक्ल को क्या करना है, शक्ल तो उसके ताबे है, शक्ल तो फिर आ ही जाएगी। इसलिए इल्म की तारीफ नूर से की जाती है, हुवा नूरुन यंजली बिहिल मालूम, जो इल्म की 17 तारीफें हैं उसमें से सबसे मशहूर तारीफ जो है वो यही है, वो एक नूर है जिससे मालूम जो है वो वाज़े हो जाता है। इसलिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्फाज से अलग रखा गया, शक्लों से अलग रखा गया, क्योंकि पहले बंदा शक्ल पहचाने, शक्ल पहचान के तलफ्फुज सीखे, उसका मुरक्कब बना के मुफरदात को सीखे, फिर उसके बाद उसका मुरक्कब बनाए, फिर उन शक्लों के जरिए से तलफ्फुज करे, उन तलफ्फुज के जरिए से हकीकत तक पहुंचे, उसके मानी तक जाए, फिर वो मानी हकायक तक ले जाए। ये लंबा सफर है। इसलिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो उम्मी कहा जाता है वो वसाइल इल्म और अशकाल इल्म से मुस्तगनी रखने का नाम है, न कि जाहिल रखने का नाम है। उम्मी जो है ना, आपको जाहिल रखा गया ऐसा नहीं है, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। आपको जो इल्म दिया गया वो तो इतना ज्यादा है कि उसका किसी मखलूक के साथ में तकाबुल नहीं कर सकते। खुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उती तो इल्म अल अव्वलीन वल आखरीन वल आखिरीन, मुझे अव्वलीन और आखिरीन का इल्म दिया गया। और इल्म हकीकी जो है वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही दिया गया है। जिसके पास हुजूर वाला इल्म है उसके पास इल्म की झलकी है, जिसके पास हुजूर वाला इल्म नहीं है उसके पास इल्म नहीं है। और सारे उलूम निकले भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैज से ही हैं, चाहे दुनिया के हों चाहे आखिरत के हों। इसलिए कुरान और हदीस में जिस इल्म हासिल करने की तरगीब दी जाती है वो वही इल्म है जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नाजिल फरमाया। मगर चूंकि आम इंसानों की तरतीब सुन्नतुल्लाह यह है कि पहले हरूफ पहचानो, फिर उसके बाद अल्फाज पहचानो, फिर उसके बाद मानी पहचानो, फिर उसके बाद हकायक तक सफर करो, मारिफ तक का सफर करो, ये तरतीब सबके साथ रखी गई है, सुन्नतुल्लाह यह है। इसलिए इधर से सफर शुरू किया जाता है। और जब इल्म के हकायक से लोग महरूम होंगे तो जहालत का नाम इल्म रखेंगे। इसलिए दुनिया इस वक्त सबसे ज्यादा जाहिल है। ये जमाना इल्म का नहीं है, ये जमाना जहालत का है। क्योंकि जमाने जाहिलियत के जो हालात हैं इस वक्त के भी वही हालात हैं इंसानों के, उनके मिजाज, उनके सिफात, उनके अखलाक, उनके किरदार, उनके अकायद, उनके अफकार, उनकी सोच, उनकी फहम, उनका यकीन, और जिस यकीन के ताबे मिजाज है तो मिजाज। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि कयामत के करीब जहालत का नशा लोगों पे सवार होगा। नशे में होता कुछ है समझता कुछ है आदमी, नशे में होता कुछ है समझता कुछ है, है जाहिल समझ रहा आलिम। अल्लाह के असमा से जो चीजें का ताल्लुक चीजों से बना और चीजों के चीजें जो हैं उनकी हकीकत से हटकर उनकी शक्लें बनी, उनकी शक्लों से उनके जाहिरी वजूद का जो ताल्लुक है वो दुनिया है, उनके बातिनी वजूद का जो ताल्लुक है वो दीन है। तो इन बातिनी जाहिरी चीजों के नामों के जानने का नाम इल्म हो गया, जबकि इल्म से उसका कोई ताल्लुक नहीं। بہت دور کا ٹچنگ والا تعلق ہے، بس مجازی تعلق کہتے ہیں اس کو. اس وجہ سے جہالت کے نشے میں ہے اس وقت انسانیت. انسانیت جہالت کے نشے میں ہو تو اتنا غم نہیں تھا، مسلمان جہالت کے نشے میں آ گیا، یہ بہت غم کی بات ہے. اس لیے کہ اس کے پاس تو حقائق کا علم تھا، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پر نازل کردہ جو علم ہے وہ اس امت کے پاس منتقل کیا گیا. اس لیے مسلمانوں کو پھر الٹا سفر کرنے کی ضرورت ہے. مسلمانوں کی ترقی کا راز ان کا پچھلا سفر ہے، اگلا نہیں. اگلے علوم بھی، اگلی اشیاء بھی، اگلی صورتیں بھی، اگلی شکلیں بھی، ظاہری نقشے بھی، یہ سب بھی اس علم حقیقی کے ساتھ مسلمان کے لیے جوڑے گئے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب ان کے پاس علم آ گیا تو دنیا اور دنیا کی شکلیں بھی آ گئی. حقیقت آ گئی تھی تو پھر یہ مجاز کا کیا ہے؟ جب اصل شے آ گئی تھی تو سایہ کا کیا ہے؟ سایہ تو آ ہی گیا تھا. اس لیے پھر مسلمانوں نے مادی ترقیات بھی کی، ظاہری ترقیات بھی کی، ظاہری علوم بھی نکالے، فنون کا ایجاد کیا، دنیا کو زینت بخشنے والی جو چیزیں ہیں ان سے بھی واقفیت ہو گئی. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرة هم غافلون انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوهم ایہم احسن عملا. جو کچھ زمین پر ہے ہم نے اس کو ڈیکوریشن بنایا ہے تاکہ ہم یہ دیکھ لیں کہ کون ڈیکوریشن میں پھنس جاتا ہے اور کون حقیقت کا سفر کرتا ہے. لنبلوهم ایہم احسن عملا وانا لجاعلون ما علیہا صعیدا جرزا. اور یہ بات طے ہے کہ جو کچھ زمین پر ہے وہ ختم ہو جانے والا ہے، چٹیل میدان ہو جانے والا ہے، بھوسا ہو جانے والا ہے. اس لیے مسلمانوں کو اس بات کی ترغیب دی گئی کہ تم حقیقت کے طالب بنو، معنویت کے طالب بنو. اور حقیقت اور معنویت کا تعلق اللہ رب العزت کی ذات عالی سے ہے. اس لیے پیغمبر اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، کیونکہ وہ حق کی طرف دعوت دیتے ہیں، حقیقت کی طرف دعوت دیتے ہیں. اس لیے انسان کا اصلی کام اللہ رب العزت کی طرف توجہ کرنے کا ہے، اللہ کو جاننا، اللہ کے ناموں کو جاننا، اللہ کے کاموں کو جاننا، اللہ کی صفتوں کو جاننا، اور جاننا دل کی گہرائی سے جاننا، بصیرت سے جاننا، جس کا نام ایمان ہے. کیونکہ جب دانش اور جاننا اور انکشاف جو ہے نا وہ حقیقت کا ہوگا تو وہی علم کی حقیقت ہے، وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچائے گا. اس لیے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ علم وہ ہے جو عالم تک پہنچائے. اگر علم نے عالم تک پہنچانے کا کام نہیں کیا ہے تو وہ علم تھا ہی نہیں، کچھ اور چیز تھی. وہ علیم اللہ پاک کی ذات ہے. اس لیے بچوں کی تعلیم کا مطلب ہوتا ہے دینی تعلیم، بڑوں کی تعلیم کا مطلب ہوتا ہے دینی تعلیم، عورتوں کی تعلیم کا مطلب ہوتا ہے دینی تعلیم، بچیوں کی تعلیم کا مطلب ہوتا ہے دینی تعلیم. ان دینی علوم کے مطابق عمل کی ہیبٹس بنوانا، اس کا مطلب ہے تربیت. تعلیم و تربیت، تعلیم و تربیت. جو علم ہے اس کے مطابق عمل کی عادت، عمل کی صفت، عمل والا مزاج، تربیت ہے. اس تربیت کو قرآن کی زبان میں، حدیث کی زبان میں تادیب کہتے ہیں، ادب سکھانا. علم کے ساتھ عمل کا جوڑ ہے تو تعلیم کے ساتھ تربیت کا جوڑ ہے، یعنی تعلیم کے ساتھ ادب کا جوڑ ہے. اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے کہ علمنی ربی فاحسن تعلیمی وادبنی ربی فاحسن تادیبی. مجھے میرے رب نے علم سکھایا اور بہترین علم سکھایا، مجھے میرے رب نے ادب سکھایا اور بہترین ادب سکھایا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل اللہ پاک کا سکھایا ہوا ادب ہے، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کے عمل سے ہٹ کر اس کے اگینسٹ میں جو عمل ہوگا وہ بے ادبی ہوگی، اور با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. اسی حضرت امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ ادب جو ہے یہ اسلام میں اس کا بہت ہی بڑا حصہ ہے، یہاں تک کہ میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ یہ ثلث الدین ہے، ایک تہائی دین ہے. پھر اس کے بعد میں نے مزید غور و فکر کیا تو مجھے پتا چلا کہ یہ نصف الدین ہے. پھر میں نے غور و فکر کیا تو مجھے پتا چلا کہ یہ ثلث الدین ہے، ثلثانی کا ثلثا. ثلث الدین کا مطلب ٹو تھرڈ، دو تہائی. پھر مزید میں نے غور و فکر کیا تو مجھے پتا چلا کہ الادب کلہ دین، پورا دین ادب کا ہی نام ہے. تو ادب اپنی ابتدا سے آخر تک ادبی ادب ہے، اور یہ ادب اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ کی کتاب کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ کے شاعر کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ کے مخلوق کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ کی مخلوق میں فرشتوں کے ساتھ ہوتا ہے، انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے، بڑوں کے ساتھ ہوتا ہے، چھوٹوں کے ساتھ ہوتا ہے. اور ادب کے اقدار جو اسلام نے بنائے ہیں وہی ادب کے اقدار ہیں، معیارات ادب جن کو کہیں گے وہی ہے جو اسلام نے مقرر کیے. اور اسلام سے ہٹ کر جو بھی چیز ہوگی وہ ادب نہیں ہوگی، وہ بے ادبی ہوگی، بے ادبی کے اقدارات ہیں وہ. اس لیے انسانیت جو ہے نا اس کا تعلق مذہب اسلام سے ہے، انسانیت کا تعلق مذہب سے ہوتا ہے، اور مذہب میں سچا مذہب اور آخری مذہب اسلام ہے، تب اسلام سے ہو گیا. ہر زمانے کے سچے مذہب کو اسلام ہی کہا گیا ہے. اور اسلام کے معنی ہوتے ہیں اپنی حقیقت سے واقف ہو کر اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا اپنے خالق اور مالک کے سامنے. اسلام کے معنی آتے ہیں سرنڈر ہو جانا، سبمٹ کر دینا اپنے آپ، سبمیشن سیکھنا ہوتا ہے، اللہ کے لیے اپنے آپ کو حوالے کرنا، اپنی مرضی کا، اپنے مزاج کا، اپنی چاہت کا. اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے علم میں سبمیشن چاہیے، کیونکہ علم امام ہے. پہلے جاننے کا مرحلہ ہوتا ہے، پھر عمل کا مرحلہ ہوتا ہے، پھر ادب کا مرحلہ ہوتا ہے. اپنے علم میں سبمیشن کا مطلب یہ ہے کہ انسانیت، انسان جو ہیں وہ علوم ظاہرہ کی اور اپنے تجربات کے ذریعے سے، مشاہدات کے ذریعے سے جو وہ دیکھ رہے ہیں اس کا انکار کریں، اس کی نفی کریں، یہ وہ نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے اس کا اقرار کریں، علم نفسی کو ختم کر کے علم نبوی کو لینا، یہاں سے شروعات ہے، بسم اللہ یہاں سے ہے. علم نفسی کو یعنی انسان کے تجربے سے، مشاہدے سے، فیلنگ سے، احساس سے، چاہے وہ اس کے تجربے اور مشاہدے عقلی لین کے ہوں چاہے حسی لین کے ہوں، ان کی نفی کا، ان کا انکار کرنا کہ یہ وہ نہیں ہے. اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ویسے ہی بتایا ہے تو وہ ہے، وہ حضور کے بتانے کی وجہ سے ہے. اور اگر حضور کی بات سے ٹکراتی ہے وہ چیز تو پھر وہ نہیں ہے، غلط بات ہے، دھوکہ ہے. علم نفسی کو ختم کرنا، علم نبوی کو لینا. تو پھر ادب نفسی کو ختم کر کے، ادب رواجی کو ختم کر کے، ادب معاشرتی کو ختم کر کے ادب نبوی کو لینا، یہ تادیب ہے اور یہی تربیت ہے. انسان کا بننا اسی کے بننے کو انسان کا بننا کہتے ہیں. یہ نہیں بنا تو جو بنے گا وہ سامان بنے گا، انسان نہیں بنے گا. سامان کے بننے کے جاننے کا نام انسان بننا نہیں ہے. برج کیسا بنتا ہے یہ جان لیا، بلڈنگیں کیسے بنتی ہیں یہ جان لیا، ہاتھ پر کیسے جڑتے ہیں یہ جان لیا، پھٹ گیا تو سینہ کیسا یہ جان لیا، یہ نہیں، یہ انسان بننا نہیں ہے. انسانیت سے متعلق جو بننا ہے اس کو جانا گیا تو وہ انسان بننا ہے، اور اس کو عمل میں لایا گیا تو انسانیت کا بننا ہے، اور انسانیت مکمل ہو جائے تو عبدیت مکمل ہو جاتی ہے. اور عبد بننے کے لیے دنیا میں مجھے آپ کو سارے انسانوں کو پیدا کیا گیا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, جنات کو اور انسانوں کو ہم نے اسی لیے پیدا کیا تاکہ وہ عبادت کریں, بندگی کریں. ساڑھے سات ہو رہے ہیں, بہت سے ساتھی روزے سے بھی ہیں. غرض اس بنیاد پر جو ہے یہ علوم دینیہ کا سلسلہ ہے, اس لیے اپنے بچوں کو حافظ بناؤ سب سے پہلے, بچہ ہو یا بچی ہو. ہمارے استاد حضرت دادا میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ایک استاد ہمارے دادا میاں کے نام سے مشہور تھے. وجہ اس کی یہ کہ ان کے بیٹے بھی پڑھاتے تھے, انہوں بھی پڑھاتے تھے, تو جو پڑھاتا ہے وہ باپ ہوتا ہے, تو باپ کا باپ تو دادا ہو گیا, اس طریقے سے وہ دادا میاں ہوئے. تو دادا میاں کے نام سے مشہور تھے اور سب کوئی ان کو دادا میاں ہی کہتے تھے, حتیٰ کہ حضرت جی مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ موتی میں مدرسہ, انہوں بھی دادا میاں ہی کہتے تھے. دادا میاں آ رہے ہیں, دادا میاں جا رہے ہیں, دادا میاں یہ بولے, جگ دادا تھے وہ. ایک مرتبہ ہم لوگ سبق پڑھ کے ایسے کلاس روم سے نکلے, بڑی کتابیں پڑھاتے تھے وہ, تو بڑی عمر کے بھی تھے. میں نے عرض کیا کہ حضرت اصل بچوں کی تعلیم و تربیت کا اصول کیا ہے, کیا مطلب ہے بچوں کی تعلیم و تربیت, طریقہ کیا ہے؟ تو کہنے لگے جناب ان کا تکیہ کلام تھا, جناب سب سے پہلا یہ ہے کہ ان کو حافظ بنا دو, بچہ ہو یا بچی ہو, پہلے اس کو تجوید پڑھاؤ, قاعدہ ختم کراؤ, ناظرہ پڑھاؤ, حافظ بنا دو. اس کے بعد جو ہے اس کو عالم بنا دو, کیونکہ حافظ کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ قرآن و حدیث میں ہے کیا. حدیث کا تو حافظ ہوتا بھی نہیں, ہو خالی قرآن پاک کا ہوتا ہے. اب جیسے اپنے کو القاریہ تو ملقاریہ یاد ہے, مطلب کچھ بھی معلوم نہیں ہے نا, اس کو پورا قرآن یاد ہے, مطلب اس کو بھی کچھ نہیں معلوم ہے. فضیلت ضرور اس کو مل گئی قرآن پاک کو یاد کر لینے کی, اس کے الفاظ کو محفوظ کر لینے کی, ایک بہت ہی بڑی فضیلت, لاجواب فضیلت, جس سے احادیث مبارکہ بھرے ہوئے ہیں, وہ حاصل ہوئی ضرور اس کو. لیکن تعمیر انسانیت, تبدیل انسانیت, انسان بننا بنانا جو ہے نا, اس کا تعلق تو ان علوم سے جو اس کے اندر ہیں. کہ جناب اس کے بعد اس کو عالم کا کورس کرا دو, اس کے بعد اس سے پوچھو کہ تیرا رجحان کیا ہے. اگر وہ یہ کہے کہ میں کسی دنیاوی شعبے سے تعلق پیدا کرنا چاہتا ہوں معاشیات کے لیے, ڈاکٹر کا بیٹا ہے ڈاکٹر بننا چاہ رہا, انجینئر کا بیٹا ہے انجینئر بننا چاہ رہا, بزنس مین کا بیٹا ہے بزنس مین بننا چاہ رہا, لائر کا بیٹا ہے لائر بننا چاہ رہا, کسان کا بیٹا ہے زمینداری کرنا چاہ رہا, کاشتکاری کرنا چاہ رہا, یعنی اس کے بعد اس کا جو رجحان ہے, اگر وہ اپنی طبیعت کا رجحان ظاہر کرے کہ میں فلاں شعبے میں کچھ پڑھنا پڑھا لینا چاہتا ہوں, تو اس کو اس پہ چھوڑ دو, پھر اس میں کرا دو, اور بہت اچھا کرے گا وہ. اس وقت تک ذہن کی ایکسرسائز بھی بہت ہو چکی ہوگی, حافظہ بھی بہت تیز ہو چکا ہوگا, فہم کو بھی کافی گھسے لگ چکے ہوں گے, وہ صحیح ہو جائے گا اور وہ اپنی فیلڈ میں کامیاب رہے گا. اور اگر وہ یوں کہے کہ نہیں میں دین کے خدمت گار کی حیثیت سے وقف ہو جانا چاہتا ہوں, تو پھر اس کو دین کے خدمتگار کی حیثیت سے خوشی سے وقف کر دو, اس میں اڑچن مت ڈالو, یہ تو تمہاری سعادت کی بات ہے. بلکہ ہو سکے تو اس کو کنوینس کرو کہ دیکھو یہ لائن سب سے بہترین لائن ہے, دین کے سچے خدمتگار بن جاؤ, دین کے داعی بن جاؤ, سب سے بہتر عائش والی مزے والی جو سکون والی جو زندگی گزرے گی وہ دین کے لیے وقف ہونے والوں کی گزرے گی. کیوں؟ اس واسطے کہ یہ اللہ کے کارندے ہو جاتے ہیں اور سرکاری کارندے سرکار کے ذمے ہو جاتے ہیں, سرکاری کارندوں کے اخراجات سرکار اٹھاتی ہے, اس کے کھانے پینے کی فکر اس سے زیادہ اس کے سرکار کو ہوتی ہے, حکومت کے کارندے حکومت کا کام, اور جتنے ڈیپ کے کارندے ہوں گے اتنا زیادہ خرچہ اٹھائے گی حکومت, اتنا زیادہ اس کو پروٹوکول دے گی. یہ تدبیر ہے بچیوں کے لیے بھی اور بچوں کے لیے بھی. بس وقت ہی نہیں رہا, مغرب کا وقت ہو گیا. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللہ اپنے فضل کرم سے ہماری اس نشست کو قبول فرمائیے. اللہ اس بچی کے حفظ کو آپ مضبوط اور محفوظ فرما دیجئے جس کا آج مکمل ہوا اور جس کی دعا آج ہو رہی ہے. اے پروردگار اس کو پکا حافظہ بنا دیجئے اور عالمہ بھی بنا دیجئے اور دین کی داعیہ بنائیے اور صالحہ بنائیے اور اس کا نصیبہ نیک فرمائیے اور اس کے والدین کو جزائے خیر مرحمت فرمائیے اور اس کی برکتوں اور سعادتوں سے ہم کو بھی مالا مال فرمائیے ان کو بھی مالا مال فرمائیے اور اس کے بعد جن دو بچوں نے قرآن پاک کا ناظرہ مکمل کیا یا شروع کیا پروردگار ان کا بھی آسانی کے ساتھ عافیت کے ساتھ میں آگے کے مراحل جو تعلیم کے ہیں تربیت کے ہیں وہ پورے فرمائیے. اے کریم آقا ہم سب کے بچوں ہم میں جتنے بھی صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک صالح بنا دیجیے دین کے خدمتگار بنائیے. اے اللہ دین پر جینا دین پر مرنا نصیب فرمائیے ایمان پر اور اسلام پر استقامت عطا فرمائیے ہمیں بھی اور ہماری اولادوں کو بھی ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دیجیے. اے کریم آقا ہم سب کو صحت اور عافیت عطا فرمائیے ہماری دنیاوی حاجتیں اخروی حاجتیں اپنے فضل سے پوری فرمائیے ہمارا دنیاوی ہمارے لیے دنیا اور آخرت دونوں جہان کا خیر مقدر فرما دیجیے دونوں جہان کی سعادت مقدر فرما دیجیے دونوں جہان کی مصیبتوں پریشانیوں سے حفاظت مقدر فرما دیجیے کرم کا رحم کا معاملہ فرما کر مدد فرمائیے اور جس جن دینی خدمات میں ساتھی لگے ہوئے ہیں یا اللہ اپنے فضل سے ان کو قبول فرمائیے آسان فرمائیے اس ادارے کو ترقی نصیب فرمائیے استحکام نصیب فرمائیے اس کے انتظامات بھی آسان فرمائیے اخراجات بھی آسان فرمائیے اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے. وصلی وسلم مبارک علی سید المرسلین والحمد للہ.